الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا تمريج في قلوبكم، لولا تكسير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. صلوات محمد الله. تمام مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے مل کر تین بار اونچی آواز سے سلوات بھیجیے بر محمد وعلیٰ آل محمد. سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں اور اس وقت عالم برزخ میں آپ کی طرف سے دعاؤں کے منتظر ہیں، چونکہ برزخ ایک ایسے دسترخوان سے عبارت ہے جہاں پر موجود تمام لوگوں کو دو ہی چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو وہ خود کر کے گئے اور ایک وہ جو اس دنیا میں موجود لوگ ان کو ایصال کرتے ہیں. بڑی ہی عجیب صورتحال ہوتی ہے برزخ کی، اس لیے جب تک یہاں پر ہیں برزخ والوں کو یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی برزخ میں جانے کے بعد ادھر والے یاد کر سکیں. ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے خصوصاً دو ایک لسٹ دی گئی ہے مجھے بعض مومنین کی طرف سے. عبداللہ عراقی صاحب ہیں، ولد عبد المجید عراقی، اور اسی طرح سے طاہرہ اوسط، زوجہ پروفیسر اوسط رضوی، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے فاتحے میں شامل کر لیں، اور تمام شہداء کو، تمام ان مظلوموں کو جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے سب کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن، الحمدللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اونچی آواز سے سب مل کر بلند صلوات بھیجیے غیر محمد والے. کل ہم نے گفتگو کی تھی رمضان المبارک کی اہمیت، قدر و قیمت، اور اہل البیت کی زبانی نبی کریم کے کلام میں اس مقدس اور مبارک مہینے کی برکتوں کے حوالے سے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تھوڑا سا موضوع انسان کی طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ کل مہینہ موضوع تھا کہ مہینہ کیسا ہے، چونکہ ہمارے پاس صرف آج کی رات ہے, تو اس لیے اس موضوع کو اگر ہم جاری رکھنا چاہیں تو اچھا خاصا طویل موضوع ہے اور بڑی اس پہ باتیں ہیں, لیکن اس وقت اس کا متحمل نہیں ہے. اس لیے آج ہم انسان کے بارے میں کچھ باتیں کریں جس کا تعلق اس مہینے سے ہے. سب مل کر سلوات بھیجیے بر محمد والے. میں اور آپ کبھی اس دنیا میں نہیں تھے, آج ہیں. ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو لوگ اس زمین کے اوپر تھے, آج ان میں سے کتنے لوگ زمین کے اوپر ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ایک آدھ دنیا کے کسی کونے میں مل جائے معجزتاً تو اور بات ہے, ورنہ اس وقت کوئی بھی 100 سال پہلے کے انسانوں میں آج کوئی بھی موجود نہیں ہے. 100 سال بعد کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بندہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے؟ یہ جو ہم یہاں پر ہیں کیا مستقل ہیں؟ نہیں. کیا ہم ایک لمبی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں. جو بچے ہیں کل وہ جوان ہوں گے, پرسوں وہ بوڑھے ہوں گے اور اس کے بعد قبر میں چلے جائیں گے. ہم بھی کبھی بچے تھے, جوان ہوئے, اب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے, ایک گزرگاہ ہے. آپ جب کسی جگہ جانا چاہتے ہیں, یہاں سے فرض کریں آپ سکھر جانا چاہتے ہیں, اپنی گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں, کیا لے کر جاتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اس سفر میں آپ کے کام آئیں. آپ سارا گھر اٹھا کر لے کر نہیں جاتے, آپ اپنا سارا بینک بیلنس اپنے کندھوں پر لاد کر لے کر نہیں جاتے. گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے, آپ کی جیب میں اتنا ہونا چاہیے جس سے رستے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ خرچ کر سکیں اور صحیح سلامت واپس گھر پہنچ سکیں. بس اتنا ہی آپ کو زیادہ راہ چاہیے. اور یہ کسی نے آپ کو سمجھایا کہ ایسا کرو, کسی نے آپ کو پڑھایا کہ ایسا کرو, جب سکر جاؤ تو گھر کے فرنیچر لے کے نہ جانا, بوریا بستر لے کے نہ جانا, گھر میں جتنے بھی سامان ہے وہ گھر ہی میں چھوڑ کے جانا, لے کر نہ جانا. کسی نے آپ کو سمجھایا؟ نہیں, کسی نے نہیں سمجھایا. تو کس نے آپ سے کہا کہ ایسا کرو؟ آپ کی عقل نے. کیوں آپ کی عقل نے یہ کہا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ادراک اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ بھئی میں اگر یہاں سے سکھر جا رہا ہوں 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, تو مجھے اتنا ہی سامان اٹھانا چاہیے جتنا میری ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر یہ چیز عقل کہہ رہی ہے تو کیا وہی عقل یہ نہیں کہتی کہ مجھے اس دنیا اور زمین کے اوپر یہ جو مجھے 60-70 سال کی زندگی مل رہی ہے, اس 60-70 سال کی زندگی میں بھی مجھے جتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ وہی ہے جس کے لیے میں یہاں پر ہوں, اس سے نہ زیادہ نہ کم. جتنا میں نے جینا ہے اتنا میں کماؤں, جتنا میں نے جینا ہے اتنی میری آرزو ہو, جتنے ایام میں نے گزارنے ہیں اتنا میں محنت کروں اور باقی اپنی صلاحیتیں وہاں خرچ کروں جہاں پر مجھے ہمیشہ رکنا ہے. یہ تو عقل کہتی ہے, کسی کے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے, یہ عقل سمجھتی ہے اس بات کو. ابھی روز آپ کے دوستوں میں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, بوڑھے مرتے ہیں, بعض اوقات جوان بھی مرتے ہیں. بچے پیدا ہوتے ہیں آپ سب خوش ہوتے ہیں, جوان کوئی وفات پا جاتا ہے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے. جب آپ اس کو دفنانے جاتے ہیں تو کبھی آپ نے اس کے تابوت میں, اس کے کفن میں تلاشی لے کر دیکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہے؟ کیا لے کر گیا ہے وہ؟ وہ اپنا یہی جسم لے کر گیا اور 2-4-5 گز لٹھے کا کپڑا لے کر گیا, بس, اور تو کچھ لے کے نہیں گیا. تو اس نے گاڑی خریدی تھی وہ ادھر رہ گئی، بینک بیلنس بنایا تھا وہ ادھر رہ گیا، مکان بنایا تھا رہ گیا، زمین لی تھی رہ گئی، ہر وہ چیز جو اس نے کمائی تھی یہاں پر رہ گیا، لے کر کیا گیا ہے؟ کبھی اس پر سوچا ہم نے؟ لے کر وہ کیا گیا ہے؟ وہ اپنے اعمال لے کر گیا ہے، جو کچھ اس نے یہاں پر کمایا ہے اس کی کیلکولیشنز اور اس کا حساب کتاب اپنے کندھوں پر لے کر گیا ہے۔ چیزیں یہاں رہ گئیں، وہاں اس نے حساب دینا ہے، چیزیں یہاں پر رہ گئیں، وہاں پر اس نے اس میں سے ہر چیز کے بارے میں سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ چیز کیسے آئی، کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیوں میں نے خرچ کیا، اور جہاں میں نے خرچ کیا آیا وہ اللہ کی رضا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق تھا یا نہیں تھا، اس کا جواب دے، اور جواب دینا اس کی مجبوری ہے۔ یہاں پر تو اگر کوئی آڈیٹر آئے تو آپ ادھر ادھر ہو کر کسی اور کو سامنے کر کے بچنے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر تو ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہاں پر جو کچھ تھا، جو کچھ میری اس آنکھ نے دیکھا، جو کچھ میرے اس کان نے سنا، جو کچھ میری زبان نے چکھا، جو کچھ میرے اس پیٹ میں گیا، جو کچھ میری زبان سے نکلا، جو کچھ میں نے سوچا، وہ تمام کی تمام چیزیں میرے سامنے زندہ ہائی ہو کر میرے سامنے آنی ہے، اور میں اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اسے قرآن کہتا ہے کہ انسان جب ان اعمال کو دیکھے گا اور اپنے اس حساب اور کتاب کی بک کو دیکھے گا جو اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے، تو کہے گا یا اللہ اس میں سے تو کوئی ایسی چیز نہیں آئے جو چھوٹ گئی ہو، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز۔ یعنی آپ نے کسی کو دیکھ کر مسکرائے ہیں آپ، تو وہ مسکراہٹ بھی وہاں پر مذکور ہے، اور اگر آپ نے کسی کو دیکھ کر تھیکی نگاہوں سے اس پر غضب اور غصے کا اظہار کیا ہے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے جو رہ گئی ہو اور وہاں پر مذکور نہ ہو۔ لا یغادر، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی، ہر چیز موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ سے گزرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو صرف ایک مسافر کے طور پر نہیں بلکہ ایک با ہدف اور با مقصد انسان کے طور پر، کہ ہم نے یہاں پر آنے کے بعد جس عرصے میں یہاں زندگی گزارنی ہے اور واپس اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانا ہے، اس میں ہماری یہاں پر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ آپ نے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ پڑھے لکھے۔ آپ اپنے بچوں کو ہاسٹل میں بھیجتے ہیں، وہاں پر وہ رہتے ہیں، ایک عرصے تک رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ادھر سے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تعلیم بھی پائیں، تربیت بھی پائیں، کسی خاص مقام تک پہنچیں، ڈگری حاصل کریں، اس کے بعد یہ جو آپ نے محنت کی ہے اس کا صلہ آپ کو اس بچے کی پریکٹیکل لائف میں مل جائے، لہذا آپ اس پر انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے تو بے مقصد بھیجا ہے؟ نہیں، با مقصد بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کھاؤ پیو سو اٹھو دوبارہ کھاؤ پیو سو، نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ تو حیوان کا کام ہے، یہ کتے بھی کرتے ہیں، خنزیر بھی کرتے ہیں، چھپکلیاں بھی کرتی ہیں، باقی تمام جانور بھی کرتے ہیں، تو پھر ان جانوروں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اگر میں نے بھی صرف کھانا پینا کھیلنا کودنا سونا جاگنا ہے تو پھر مجھ میں اور ایک جانور میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی کام کرتا ہے۔ اگر میں انسان ہوں تو انسان ہونے کا مطلب ان تمام مخلوقات سے افضل بھی ہونا ہے۔ افضلیت کا تعلق میرے جسم سے تو نہیں ہے، کسی اور چیز سے ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز جس کی وجہ سے میں افضل ہوں۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان، پہلے قلوب دل، اس کے بعد آذان کان، ولہم آذان لا یسمعون بہا، وَلَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم انسانوں کی طرح سے ہمارے درمیان, لَهُمْ قُلُوبٌ ان کے دل ہیں لیکن ادراک فہم سوچ سمجھ اور شعور سے آری اور محروم ہیں, سوچتے نہیں ہیں. جب سوچتے نہیں ہیں تو بکری کی طرح سے, بھیڑ کی طرح سے, کتے کی طرح سے, خنزیر کی طرح سے, کسی اور جانور کی طرح سے, چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. پیٹ ہے کھانے کے لیے, دانت ہیں چبانے کے لیے, لیکن جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ کان ہیں سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ حیوان تو سنتے ہیں, تو یہ یہاں پر کیا اس ظاہری سماعت کو کہا گیا ہے کہ کان ہے اور سنتے نہیں ہیں؟ نہیں, وہ جو حقائق عالم ہے, وہ جو اللہ کا پیغام ہے, وہ جو انبیاء کا پیغام ہے, وہ جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں, وہ جو اہل البیت علیہ السلام نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, وہ ان انسانوں تک پہنچتا تو ہے, سنتے تو ہیں, لیکن اس سنے ہوئے کو اپنے اندر جذب کرنے کی بجائے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں, اپنی اسی حیوانی زندگی میں گم ہے. یہ کان ہیں سنتے نہیں ہیں. پھر ایسے لوگ کیسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں, اولئک کالانعام, یہ حیوان ہے, یہ جانور ہے, یہ قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ جانور ہے, یہ حیوان ہے. اولئک کالانعام یہ جانوروں کی طرح سے, بل ہم ازل نہیں نہیں جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں تو عقل و شعور نہیں ہے, اس میں عقل و شعور ہے تب بھی وہ حیوان کی طرح ہے تو پھر اس سے بدتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حیوان سے الگ کرنے والی چیز اس کا شعور ہے, اس کا ادراک ہے, اس کی سمجھ ہے, اس کی سوچ ہے, اس کی عقل ہے, وہ سوچتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے, وہ معرفت حاصل کرتا ہے, وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے, اچھے کو اپناتا ہے, برے سے اجتناب کرتا ہے, نتیجتاً وہ انسان ہے. یہ وہ انسان. اب اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات سے آراستہ کیا ہے, یعنی اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے, صلاحیت موجود ہے, استعداد موجود ہے, وہی انسان ہے, اسی پیکر خاکی میں ہے, اسی بدن کے ساتھ. لیکن انسان اور انسان میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا محمد الرسول اللہ, وہ محمد بھی انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے, تمام انسانوں سے برتر, وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مرقع, اعلیٰ ترین نمونہ. اور دوسری طرف ابو جہل بھی انسان ہے, ابو لہب بھی انسان ہے, یزید ابن معاویہ بھی انسان ہے, یزید بھی انسان ہے. اس انسان اور اس انسان میں فرق کہاں پر ہے؟ جسم دونوں کا وہی ہے, ادھر بھی ہاتھ ہے ادھر بھی ہاتھ ہے, ادھر بھی سر ہے ادھر بھی سر ہے, ادھر بھی پیٹ ہے ادھر بھی پیٹ ہے, ادھر بھی داڑھی ہے ادھر بھی داڑھی ہے. کون سی چیز ہے جو اس انسان کو اعلیٰ ترین اور اس انسان کو پست ترین قرار دیتی ہے؟ وہ اس کے باطن کی پاکیزگی ہے, باطن کی پاکیزگی. وہ پاکیزگی ہے تو انسان اگر کالا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, اندھا ہے, بہرا ہے, لیکن ان تمام آنکھ والوں اور صحت والوں سے کروڑوں درجے بہتر ہے جن میں یہ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود وہ جانور ہیں. اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر تمام تر نعمتوں کی ہونے کے باوجود وہ انسان انسان نہیں ہے, جانوروں سے بدتر ہے. اب یہی انسان, میں اور آپ, ہمارے سامنے اللہ نے رستے کھولے ہوئے. رستے کھولے کس ذریعے سے؟ دو بنیادی ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر انسان کو اس مقام تک پہنچانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. دو ذرائع، ایک آپ کا عمل، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حلال کی کماتے ہیں، حلال کی کمائی سے خود بھی پلتے ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، ہمسایوں کو بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، محتاجوں کو بھی دیتے ہیں، کسی راہ گزر کو بھوک لگی تو اس کی بھوک مٹاتے ہیں، کسی کو پیاس لگی تو اس کی پیاس مٹاتے ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے فراہم کرتے ہیں، کوئی شخص کسی بھی حوالے سے مجبور ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ اس کو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے کھانے میں اس کو شریک کرتے ہیں۔ یہ الہی، انسانی، قرآنی ویلیوز ہیں، یہ انسانیت کی علامتیں ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہمارے عام سیاستدانوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، آخری وقت تک غریب کا آخری نوالہ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو سونے سے کھیلے اور غریب کا بچہ دو لقموں کے لیے ترستا رہے۔ ذخیرہ اندوز اسی طرح سے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے 100 روپے کی چیز 400 روپے میں بکتی ہے، کون بیچتا ہے؟ کافر نہیں، مسلمان۔ مسلمان کون؟ وہی جس نے روزہ رکھا ہے۔ استحصال کس کا کرتا ہے؟ اس بیچارے اللہ کے کمزور غریب مخلوق کا، جس کی ضرورت ہے دو کیلے کھانا، لیکن وہ اتنا مہنگا کر دیتا ہے اپنے چند خواہشات کی تکمیل کی خاطر کہ وہ بندہ ان کیلوں سے اپنا یا اپنے بچے کا پیٹ نہ بھر سکے۔ خود روزہ دار ہے، خود نماز بھی پڑھتا ہے، تو کیا یہ نماز اس کو انسان بنا سکی؟ نہیں۔ یہ روزہ اس کو انسان بنا سکا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں، عبادتیں ہی ہدف نہیں آئیں، بلکہ ان عبادتوں کے پیچھے جو ہدف ہے وہ اس انسان کو انسان بنانا ہے۔ انسان بنے تو عبادت عبادت آئے، انسان نہ بنے تو وہ عبادت ایکسرسائز آئے، عبادت نہیں آئے، عبادت نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء بے حیائی، منکرات برائیوں سے روکتی ہے۔ جو شخص صفِ اول میں نماز پڑھتا ہے، باہر جا کر 100 روپے کی چیز 200 میں بیچتا ہے، وہ منکر کر رہا ہے، تو اس نماز نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ اس کی یہ نماز نماز نہیں تھی، ایکسرسائز تھی، اس لیے نہیں روکا۔ اگر نماز ہوتی تو وہ جب اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر کہ خدایا تو سب سے بڑا ہے، جب وہ اس کے سامنے رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم میرا رب سب سے عظیم ہے، جب وہ سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی میرا رب تمام موجودات سے اعلی اور ارفع ہے، جب وہ تشہد میں بیٹھ کر کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خدایا مجھ سے اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دے، دوبارہ میں ایسی خطا نہیں کروں گا، نماز میں وہ یہ کہتا ہے۔ جب نماز میں وہ یہ کہتا ہے، باہر جا کر پھر وہی چور، پھر وہی ڈاکو، پھر وہی چور بازاری، پھر وہی ذخیرہ اندوزی، پھر وہی دوسروں کی جیب صاف کرنا، تو اس کا مطلب ہے تم نے وہاں پر جھوٹ کہا، جھوٹ کہہ کر آئے ہو۔ تو ایسی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، ایسا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، یہ تھا تمہارا روزہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ عبادت ہے، لیکن وہ عبادت جس کے اندر روح موجود ہو، جو حقیقی معنوں میں عبادت ہو۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ انسان کو عبادت گزار نہیں بنانا چاہتا، بلکہ عبد اور بندہ بنانا چاہتا ہے۔ عبادت گزار ہندو بھی ہے، عبادت گزار سکھ بھی ہیں، عبادت گزار یہودی بھی ہیں، عبادت گزار وہی خون آشام صہیونی بھی ہیں جو معصوم فلسطینیوں کا خون اس وقت پی رہے ہیں، وہ بھی عبادت گزار ہیں، روتے ہوئے تورات پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اللہ عبادت گزار نہیں چاہتا، اللہ اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ بنتا ہے وہ کہتا ہے خدایا جو تو کہے میں اس طرح طرح سے کروں گا، جہاں تو نے روکا میں وہاں پر رکوں گا۔ یہ ہے بندگی۔ اس لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے نبی کریم کو جب معراج پر بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے عبد کو بلایا، عبد، رسول اللہ نہیں کہا۔ آپ جب تشہد میں بھی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے عبدہ ہے اس کے بعد وہ رسولہ ہے۔ پہلے نبی کریم اللہ کا عبد ہے، اس کے بعد رسول ہے۔ عبد نہ ہو تو رسول بن نہیں سکتے۔ لہذا یہ جو عبدیت ہے، یعنی بندگی، بندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لوں۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے رستے کھول دیتا ہے، پھر اس کے سامنے ایسے رستے کھلتے ہیں کہ وہ چاہے تو ہوا میں اڑ سکے، چاہے تو وہ پانی کے اوپر چل سکے، چاہے تو وہ آنے واحد میں یہاں سے مکہ اور مکہ سے نجف پہنچ سکے، چونکہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہے۔ اور جب اللہ کی بندگی کی ہے تو پھر اللہ کی رضا اس کی رضا میں شامل ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جہاں اللہ چاہے کوئی کام رک نہیں سکتا، جہاں اللہ چاہتا ہے۔ لہذا امیر المؤمنین کو دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کریم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ میں رونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ یہ جو رونے کی آواز ہے شیطان کے رونے کی آواز ہے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا علی، شیطان اب اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا علی، یہ آواز یا میں سن رہا ہوں یا تم سن رہے ہو۔ ہر بندہ نہیں سنتا۔ ہر بندہ کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ ہر بندہ عبد نہیں ہے، ہر بندہ عبد نہیں ہے۔ جو عبد بنے گا وہی ان آوازوں کو سنے گا۔ اس لیے رسول کریم کی یہ حدیث، جس کی بھی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع۔ اگر تم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لو، یہ زبان ایک چھٹان کی زبان ہے، ایک چھٹان کی، بعض اوقات 100 کلو کا بدن ایک چھٹان کے کسی عضو اور کسی حصے کی وجہ سے جہنم جاتا ہے۔ 100 کلو کا بدن ہے، ایک چھٹان کے کسی عضو کی وجہ سے، کسی جسم کے ایک چھٹان کے حصے کی وجہ سے، کبھی آنکھ کی وجہ سے کہ فلان چیز تم نے کیوں دیکھی، کبھی زبان کی وجہ سے فلان چیز تم نے کیوں کہی، کبھی کانوں کی وجہ سے فلان چیز تم نے کیوں سنی، ایک چھٹان کی وجہ سے پورا 100 کلو کا بدن جہنم چلا جاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تمہاری باتیں فضول باتیں زیادہ نہ ہو، کنٹرول کرو زمین زبان پر، وہی بولو جو اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ زبان کو خرچ نہ کرو۔ لولا تکثیر فی کلامکم، کثرت کلام اگر نہ ہو تمہاری زبانوں پر، وتمریج فی قلوبکم، اگر تمہارا دل شیطانی وسوسوں کا مرکز نہ بنے۔ اپنے دل کو پاک کرو وسوسوں سے، ہر طرح کے خیالات سے، صرف اللہ کا سوچو، صرف رسول کا سوچو، صرف اہل البیت کا سوچو۔ اپنے دل میں محبت پیدا کرو تو ان کی، اور نفرت پیدا کرو تو ان کے دشمنوں کی۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارا سوچنا اللہ رسول اہل البیت ہو، تمہارا بولنا اللہ رسول اہل البیت ہو، تمہارا سننا اللہ رسول اہل البیت ہو، تمہارا دیکھنا اللہ رسول اہل البیت کی رضا کے مطابق ہو، تو تمہارے اندر جو امپورٹ ہونے والی چیز ہے وہ پاکیزہ ہوگی۔ چونکہ باہر سے جو چیز ہمارے اندر جا رہی ہے وہ نورانیت ہے، اللہ نور ہے، قرآن نور ہے، رسول اللہ نور ہے، اہل البیت نور ہے، ان ہستیوں کا تذکرہ نور ہے، ان کا کلام نور ہے، ان کی دعائیں نور ہیں، ان کی مناجاتیں نور ہیں، وہ جو دعائیں ہم مواتی الجنان میں اور ان راتوں میں پڑھتے ہیں نور ہیں۔ تو وہ جو چیز باہر سے آ رہی ہے وہ ہے نور. جب وہ نور اندر آئے اور ظلمت کے اندر آنے کے دروازے ہم بند کر دیں تو ہمارے اندر کی دنیا ہو جائے گی نورانی. جب اندر کی دنیا نورانی ہوگی تو پھر جو چیز ہمارے اندر سے نکلے گی وہ بھی نورانی ہوگی. اب انسان گالی نہیں دے گا, اب انسان غیبت نہیں کرے گا, اب انسان جھوٹ نہیں بولے گا, اب انسان زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, اب انسان اپنی آنکھوں کو خیانت کے لیے اس کو اجازت نہیں دے گا, اپنی آنکھوں کو چھپ چھپا کر ایسی چیزیں دیکھنے میں خرچ نہیں کرے گا جس سے اللہ نے دیکھنے سے روکا ہے. اگر میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی, کبھی سوچیں یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے, پاسورڈ لگا ہوا نہ ہو, کسی کے ہاتھ میں چلا جائے, آپ کے اندر ایک تشویش اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ کہ اس کو یہ نہ پتا چلے کہ اس میں کیا ہے. اگر تشویش پیدا ہوتی ہے تو یہ تشویش دو طرح کی ہے. ایک یہ کہ بھئی میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے ریکارڈ میں موجود ہے, اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے تو میری عزت ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے میری تنہائیاں بڑی گندی اور نجس تھیں. وہ جو میری نجاست کی تنہائیاں ہیں وہی بتاتی ہیں کہ میرے اندر نور ہے یا ظلمت ہے. لیکن اگر میرا موبائل پاک ہے, میرا موبائل صاف ستھرا ہے, میرے موبائل میں ہر وہ چیز ہے جو دوسروں کی نورانیت کا سبب ہے, تو مجھے کبھی بھی غم, پریشانی, اضطراب اور ایسی کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہوگی جس سے میں ڈر جاؤں کہ اب اگر اس کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے, چھوٹی سی علامت. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے, اگرچہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن عجیب جملہ ہے. فرمایا لو تکاشفتم ما تدافنتم, اگر تم ایک دوسرے پر کھل جاؤ, کھل جاؤ یعنی تمہارے اسرار کھل جائیں, پردے ہٹ جائیں, تمہارے اندر کا انسان نظر آنے لگے. فرمایا لو تکاشفتم, کشف کسی بند چیز کے کھلنے کے معنی میں. فرمایا لو تکاشفتم ما تدافن, تم ایک دوسرے کو دفن کرنے کے لیے بھی تم تیار نہیں ہوگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے ہماری یہ باڈی جسم, ایک ہے اندر کی روح. اندر کی روح, بعض مولوی حضرات, میں نام نہیں لیتا, اہل بیت کے بڑے سخت دشمن تھے اور ہمیشہ اپنی ناسبیت کی وجہ سے اہل بیت کو نشانہ بناتے رہتے تھے. جب وہ مرے تو ان کے بدن کی بدبو اور ان کے چہروں کا مسخ ہونا ایسا تھا کہ ان کو بند تابوتوں میں ہسپتالوں سے لایا گیا اور آخری دیدار کے طور پر کسی کو نہیں دکھایا گیا, چونکہ اتنے وہ مسخ ہو چکے تھے. صرف بدن نہیں, روح مسخ, کتے کی روح, خنزیر کی روح, سانپ کی روح, اجدہا کی روح. جیسا اس کا عمل ویسا اس کی روح, جس طرح کا عمل ویسا اس کا باطنی انسان. اسے یاد رکھیں, انسان صرف جسمانی حوالے سے پروان نہیں چڑھتا, روح کے حوالے سے بھی پروان چڑھتا ہے. یہ جو معصوم بچے ہیں نا یہاں پر, ان کی روحیں بھی انسانی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی غلط چیز استعمال نہیں کی, کوئی غلط چیز اندر امپورٹ نہیں کی. بچے من کے سچے, جو اندر وہی باہر. لیکن جب بلوغت کے بعد ایک انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو سیاسی سیاہی اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے, حرام کھانا شروع کر دیتا ہے تو اندر سیاہی داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے, زبان حرام میں استعمال ہونا شروع ہو جائے سیاہی اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ یہ جو روح کی تربیت ہے, اس روح کی تربیت کی وجہ سے جس جس طرح کی صفات ہمارے اندر راسخ اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں, ہم اس طرح کے موجود بنتے چلے جاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہمیشہ دوسروں کو زبان سے نقصان پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, تو جانوروں میں تلاش کریں وہ کون سا جانور ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کو کتا ملے گا، آپ کو سانپ ملے گا، آپ کو بچھو، آپ کو اجدہا، اس طرح کے جانور ملیں گے جن کی زبان دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اب اگر پردہ ہٹے تو آپ کو وہ شخص اندر سے سانپ، کتا، بچھو نظر آئے گا. اور اگر کوئی بے حیا ہے، بے حیائی جنسی حوالے سے، سیکس کے حوالے سے، اگر کوئی بے حیا ہے تو بظاہر اس کا جسم تو ہے لیکن پردہ ہٹے تو آپ کو وہ خنزیر ملے گا، اس لیے کہ خنزیر بے حیا ترین جانور ہے، بے حیا ترین جانور. اسی طرح سے وہ تمام صفات جو حیوانوں میں ہیں، جو حیوانوں میں ہیں، جب انسان اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ جو کھانا بدن کو ملتا ہے، اپنی روح کو جو خوراک پہنچاتا ہے، اس خوراک میں اگر احتیاط نہ کرے تو اس کی روح وہ حیوانی روح بن جاتی ہے. رمضان المبارک اسی انسان کو اس حیوانی روح سے نجات دلا کر انسانی روح میں ڈھالنے کے لیے ایک مقدمہ اور ایک مقام اور ایک امتحان اور ایک موقع ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دیا ہے. آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو اندر کو آپ کمزور کرتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں تو اس حیوان کو کمزور کرتے ہیں، جب جھوٹ نہیں سنتے تو اندر کی تطہیر ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ جھوٹ نہیں بولتے تو اندر کی تطہیر ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ حرام کھانے سے خود کو منع کرتے ہیں تو اندر کی تطہیر ہو رہی ہوتی ہے. ہوتے 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 عید کی رات آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے پاکیزہ کر کے عید کی صبح اللہ سے کہتے ہیں خدایا اب مجھے انعام چاہیے، میں نے اپنے اندر کے انسان کو پاک کیا ہے، اس کو انسان بنایا ہے. تو یہ جو تربیت ہے یہ اس لیے ہے، اس لیے نبی کریم کا یہ فرمان فرمایا کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمۃ من قلبہ الی لسانی یا علی لسانی، جو شخص صرف 40 دن اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو خالص کرے اللہ کے لیے صرف 40 دن، ان 40 دنوں کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حکمت کے ایسے چشمے جاری کر دیتا ہے کہ وہ جب زبان سے کچھ بولتا ہے تو وہ اس کا بولا ہوا اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اندر پاک ہے، برتن میں جو کچھ ہوگا وہی باہر آئے گا. اندر پاکیزگی ہوگی تو باہر پاکیزگی آئے گی، اندر نجاست ہوگی تو باہر بھی نجاست آئے گی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری یہ جو محفل ہے، چاہے آپ اس کو مجلس کا نام دیں، درس کا نام دیں، کسی اور چیز کا نام دیں، محفل کا نام دیں، اگر ان محافل و مجالس کے نتیجے میں ہم اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ان کرداروں کے قریب تر ہو سکیں تو ان مجالس کا مقصد حاصل ہو گیا. مجالس صرف ظاہری طور پر کچھ عبادت کا، کچھ عبادات کی بجاوری کا نام نہیں ہے، جس طرح سے نماز ہے، نماز صرف صف میں کھڑے ہونے کا نام تو نہیں ہے، نماز صرف چند عبارتوں اور چند جملوں کی ادائیگی کا نام تو نہیں ہے، اپنی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے. یہی کیفیت عزاداری کی ہے. عزاداری سید الشہداء میں جب آپ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، ان کی عزا میں شریک ہوتے ہیں، ان کے مصائب میں شریک ہوتے ہیں، تو اس مصیبت میں، دکھ میں، غم میں، درد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی روح روح حسینی بنے، آپ کی فکر فکر حسینی بنے، آپ کی آنکھ نگاہ حسینی بنے، آپ کی زبان زبان حسینی بنے. نتیجتاً وہ مجلس جو انسان کو اس طرح سے حسینی بنا دے وہ حسینی مجلس ہے. لیکن جو مجلس آپ کو کاروباری بنا دے وہ بزنس ہے، حسین کا ذکر نہیں ہے، وہ کاروبار ہے، پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، انجمنوں کی شہرت کا ذریعہ ہے، خطیب کی جیب بھرنے کا ذریعہ ہے. حسین کے ذکر کے نتیجے میں لوگوں کو حسینی وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے حسینی بننے کا تعلق آپ کے کپڑوں سے نہیں ہے، آپ کے الفاظ سے نہیں ہے، آپ کے دل سے ہے،
آپ کا دل کتنا حسینی ہے. امام حسین لوگوں کو جوڑتے ہیں یعنی اہل البیت لوگوں کو جوڑتے ہیں, امام حسین لوگوں کو جوڑتے ہیں, اہل البیت لوگوں کے دلوں سے زنگ کو صاف کرتے ہیں, موقع فراہم کرتے ہیں کہ ایک انسان ان سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نجاستوں سے باہر آئے. مجھے یہ بتائیں ضد نجاست ہے یا نہیں, ہے عداوت نجاست ہے یا نہیں, ہے دشمنی نجاست ہے یا نہیں, ہے بد کلامی نجاست ہے یا نہیں, ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا نجاست ہے یا نہیں, ہے حسد نجاست ہے یا نہیں, ہے جھوٹ نجاست ہے یا نہیں, ہے اگر یہ ساری بیماریاں عزاداری کی مجالس میں موجود ہو تو پھر پاک کیسے ہوئے وہ, جبکہ وہ ہستیاں پاک ہیں. آپ یہ آئے تو آپ سب کو یاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, سب کو یاد ہے نا آپ کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجاستوں سے پاک اور تمام نجاستوں سے دور رکھا ہے, یہی ہے مطلب. اب میرا سوال ہے, میں اگر اندر سے اتنا نجس ہوں تو ان کے قریب جا سکتا ہوں؟ کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں میرا بدن جا سکتا ہے لیکن میری روح کبھی بھی ان کے قریب نہیں جا سکتی, چونکہ وہ پاکیزہ ہیں. اللہ نے ان کو نجاستوں سے دور رکھا ہے تو ان کے قریب جانے کے لیے شرط اول کیا ہے؟ میں خود پاکیزہ ہو جاؤں. میں پاکیزہ ہو جاؤں گا تو وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں گے, میں نجس ہوں گا تو ہم قریب نہیں جا سکتے. اس لیے میرا پاک ہونا ضروری ہے. پاک ہونے کا تعلق میرے عمل سے ہے, میرے انہی اعضاء و جوارح سے ہے, میری روزمرہ زندگی سے ہے. اہل البیت جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں, اہل البیت ایثار سمجھاتے ہیں, خود پرستی خود خواہی اور اپنی جیبیں بھرنا نہیں سکھاتے. اہل البیت معاف کرنا سکھاتے ہیں, انتقام لینا نہیں سکھاتے. اہل البیت دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا نہیں سکھاتے, دوسروں پر رحم کرنا سکھاتے ہیں. اہل البیت ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا سکھاتے ہیں, چاہے آپ کے اپنے گھر میں کھانے کو نہ ہو. یہ اہل البیت کی تعلیمات ہیں, یہ آپ کے مجالس کی روح ہے. آپ دیکھیں جب ہم اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, قرآن کریم کی آیات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور آل نبی کے گھرانے کی فضیلتیں بیان کی, علی اور آل علی کی فضیلتیں بیان کی. کیسے؟ ایک رات مسکین آیا, دوسری رات اسیر آیا, تیسری رات یتیم آیا. امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن امام حسین, ان سب نے اپنی روٹیاں ہر رات پورا دن روزہ رکھنے کے باوجود اس مسکین کو یتیم کو اور فقیر کو دی. ایسا ہی ہے, آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کا. اب یہ جب ہم ترنگ سے پڑھتے ہیں ہمارے خطبہ بیان کرتے ہیں تو بڑے زوردار نعرے لگتے ہیں, لگتے ہیں یعنی زوردار نعرے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے اہل بیت نے یہ کام کیا, اللہ نے ادھر سے آیت اتاری انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ نے یہ آیت نازل کی اس عمل کے عوض, اس عمل کے بدلے میں. دیکھو اہل بیت کتنے بلند ہیں, ہم نعرے لگاتے ہیں. اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ خود بھوکے رہے, خود پیاسے رہے, خود روزہ رکھا لیکن دوسرے کا پیٹ بھرا. جو اہل البیت نے عطا کیا وہ سونے کی روٹی نہیں تھی, وہ ہیرے کی روٹی نہیں تھی, وہ کوئی معاشرے کی سب سے قیمتی چیز نہیں تھی, وہی چیز تھی جو ان کے گھر میں تھی. آپ ذرا سوچیں ہمارے گھر میں کیا ہے؟ گندم کی روٹی. اہل البیت کے گھر میں کیا تھی؟ جو کی روٹی. جو کی روٹی گندم کی روٹی سے زیادہ سستی ہے. کیوں؟ اس لیے کھائی نہیں جاتی آسانی سے, پکائی نہیں جا سکتی آسانی سے, میٹھی نہیں ہوتی گندم کی روٹی کی طرح سے, اور اہل البیت وہ روٹی کھاتے تھے.
لیکن وہی روٹی چونکہ اہل البیت نے کمال اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف خدا کی رضا مندی کے لیے یہ کہہ کر انما بے شک نطعمکم ہم تم جیسے بھوکوں کا پیٹ اس لیے نہیں پالتے کہ نرید منکم جزاء ولا شکورا تم سے ہم جزا چاہیں تم سے ہم بدلہ چاہیں ہم یہ چاہیں تم ہمارا شکریہ ادا کرو نہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے انما نطعمکم لوجه اللہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے چھپا کر اللہ خوش ہوتا ہے چونکہ اللہ کی خوشی کے لیے جو کی روٹی دی اللہ نے آیتوں کی بھرمار کر دی کہا دیکھو کتنے پاکیزہ میرے بندے ہیں جو اس اخلاص کے ساتھ میری نیت سے میرے ان غریب بندوں کا پیٹ بھر رہے ہیں اب میں ان پر تو خوش ہو جاؤں لیکن دوسرے کے دسترخوان سے روٹیاں چراؤں ان کے فضائل سن کر میں بڑا خوش ہوں لیکن جب میں عملی میدان میں دیکھوں تو کسی کی بھی جیب خالی کرتے ہوئے مجھے کوئی جھجک محسوس نہ ہو تو میں زبان سے جتنا یا علی کہوں علی نہ مجھ سے راضی ہے اور نہ علی میرے دل میں رہ سکتے ہیں اس لیے اپنے دلوں کو پاک کریں دلوں کو اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے پیسہ نہیں ضروری دولت ضروری نہیں ہے آپ کے بینک بیلنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے محلات ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جھونپڑی میں رہتے ہو آپ کسی تھڑے میں رہتے ہو آپ کسی فٹ پاتھ پہ سوتے ہو اگر آپ کا دل علی کے ساتھ ہے تو آپ اس کائنات کے سب سے امیر انسان ہیں لیکن اگر آپ محل میں رہتے ہو اگر آپ کا دل علی کے ساتھ نہیں ہے تو وہی محل آپ کے لیے جہنم ہے اور علی کا آپ کو کہیں سے خوشبو بھی نہیں مل سکتی اس لیے یہ ایام دلوں کو پاکیزہ کرنے کے ایام دلوں کو طاہر کرنے کے ایام ہیں اخلاص کے ساتھ اگر میری پلیٹ میں دو کھجور ہیں ایک اٹھا کر میں کسی اور کو دے سکوں اور اس نیت سے دوں جی تو میرا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں اور پھر احسان بھی نہ کروں یہ اخلاص کا پہلا مرحلہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جب میں پڑھتا ہوں اور ان کا کردار اور ان کے سیرت کے یہ روشن اور تابناک پہلو دیکھتا ہوں تو واقعی ششتر رہ جاتا ہوں کہ جب آتے مدینہ میں لوگ اور لوگوں کو ضرورت ہوتی کسی بھی چیز کی پوچھتے تو امام حسین کے گھر کی طرف بھیج دیتے اور جب وہ دستک دیتے امام حسین علیہ السلام دروازہ کھولتے دیکھتے ضرورت مند ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ اندر جاتے لے کر آتے جو بھی اس کی ضرورت تھی نہ کرتے جو اس کی ضرورت ہوتی وہ لے کر آتے لیکن اب عجیب کرامت کا مظاہرہ کرتے دروازے کے پیچھے خود چھپ جاتے آدھا دروازہ کھولتے صرف ہاتھ نکالتے کہتے یہ لے لو اور اگر کوتاہی کوئی نظر آئے تو مجھے بخش دینا خود سامنے کیوں نہ آتے جب پوچھا جاتا فرماتے کہ وہ جو لینے والا ہے وہ کہیں اس احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ مجھ پر ایک احسان کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے میں پیچھے چھپ جاتا ہوں تاکہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے لیتے ہوئے یہ کیا ہے کرامت کرامت ہے نفس انسانی اور اس کا انمول نمونہ آپ کو علی کے گھرانے میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مبارک اور مقدس مہینے میں ان ائمہ اہل البیت کے اخلاقیات سے آشنا فرمائے اور وہ روح ہمارے اندر زندہ ہو جس کی وجہ سے ہم اہل البیت سے انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سکیں صلوات وجہ مر محمد وآل محمد مجھے نہیں معلوم دوست اب آپ نے آپ کے سامنے پہلے اعلان کیا یا نہیں کیا مجھے بتا رہے تھے کہ آج کوسچن آنسر کا ایک سیشن رکھتے ہیں تاکہ اس گفتگو کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے کسی بھی طرح کا سوال تو وہ پوچھ سکیں تاکہ آپ کی تسلی ہو سکے جواب مل سکے تو اگر آپ آمادہ ہوں تو پھر کوسچن آنسر کا سلسلہ شروع کیا جائے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد اہل البیت کی سیرت کے حوالے سے، واقعاتی سیرت کے حوالے سے کتاب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے کتابیں اس وقت کم از کم مارکیٹ میں بے تحاشا کتابیں ہیں۔ پند تاریخ کے نام سے 5 جلدوں میں کتاب ہے جس میں اہل البیت، اولیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، ان کے حوالے سے مختلف واقعات درج ہیں، اور صرف واقعات ہیں، ان واقعات سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ شہید مطہری کی بہت پرانی، کوئی 70 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، سچی کہانیاں، جس کا اصل نام داستان راستان ہے، اس میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت کو سمجھنے کے حوالے سے بڑے سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری، آپ جب کسی کتاب فروش کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھئی اہل البیت کی سیرت کے حوالے سے کہانی اور قصوں اور داستانوں کی صورت میں کوئی کتاب ہے، تو وہ آپ کو 10 مختلف کتابیں نکال کر دے دیں گے، ان میں سے پھر آپ اپنے ذوق کے مطابق پسند کر سکتے ہیں، آسان کام ہے۔ لیکن اس سے تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، قرآن پر غور کریں۔ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اتری ہوئی کتاب ہے، قرآن جنتر منتر نہیں ہے، عملی کتاب ہے۔ اس لیے جب آپ گھر جائیں تو قرآن پڑھیں، قرآن کم از کم بھی ایک پارا تو پڑھیں، کم از کم بھی۔ لیکن جب پڑھیں تو ایک ایک آیت کے ترجمے پر غور کریں کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، چونکہ قرآن کا مخاطب رسول کریم نہیں ہے، ہم ہیں، وہ ذریعہ ہے ہم تک پہنچانے کا۔ قرآن اترا ان پر ہے لیکن ہمارے لیے ہے، اور آج میں اگر اللہ سے کلام کرنا چاہوں اور پوچھنا چاہوں، سمجھنا چاہوں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو قرآن سے زیادہ نورانی کتاب اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں میرے محمد والے۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کے نام پر معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں شیطان کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں، اور نتیجتاً دین کی خدمت کی بجائے شر معاشرے میں زیادہ پھیلتا ہے۔ بات حقیقتاً اگر دیکھی جائے تو بالکل درست ہے، حقیقتاً دیکھی جائے بالکل درست ہے۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جس کے دل میں اہل البیت کی مودت اور محبت حقیقی معنوں میں موجود ہو نا، تو وہ شر کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اگر کسی کے دل میں اہل البیت کی محبت اور مودت موجود ہو تو، اور یہ جو ولایت علی و آل علی اور ولایت اہل البیت ہے، یہ انسان کو تمام تر نجاستوں سے بچانے کے لیے ایک زبردست قسم کی ڈھال ہے، زبردست قسم کی۔ جن میں یہ ولایت نہیں ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، نجات کے ساحل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ نجات تک پہنچنے کا رستہ ولایت علی ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں اس بات کو بٹھا لے، علی کی ولایت کے بغیر نہ نبی تک پہنچا جا سکتا ہے، نہ نبی کے بھیجنے والے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ رستہ یہ ہے، اہل البیت، نبی کریم، پھر اللہ، یہ طریق ہے۔ اس طریق میں اہل البیت کو چھوڑ کر، نبی کریم کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ ابلیس کی مثال آپ کے سامنے، ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیدائش سے لے کر اس وقت تک جب تک اللہ نے اس کو اپنے نبی کے سامنے، یعنی اپنے انسان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اس وقت تک وہ مسلسل عبادتیں کرتا رہا،
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں اس کو بیان فرمایا، فرمایا کہ شیطان نے اللہ کی عبادت 6000 سال تک کی ہے، کتنے؟ 6000 سال۔ آگے فرمایا یہ 6000 سال آیا اس دنیا کے ہیں یا اس دنیا کے، یہ ابھی راز ہے۔ یہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ راز ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ اس دنیا کے 6000 سال ہیں یا اس دنیا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کا ایک دن قرآن کریم میں ہے اس دنیا کے 50000 سالوں کے برابر ہے، اس دنیا کا ایک دن۔ لہذا یہاں پر انسان 50000 سال عبادت کرے وہاں کے ایک دن کے برابر ہے۔ اس بنیاد پر وہ ابلیس جس نے اللہ کے سامنے 6000 سال عبادت کی، انکار کس چیز کا کیا؟ انسان کا۔ وہ کون سا انسان ہے؟ میں اور آپ نہیں، اللہ کا برگزیدہ انسان جس کو اللہ نے منتخب کیا۔ اللہ نے منتخب کیا، فرمایا کہ اے شیطان ان کے سامنے سر جھکاؤ، اس نے سر جھکانے سے انکار کیا۔ کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ یا اللہ میں تجھے نہیں مانتا؟ نہیں، اس نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے کہا یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، تیری بارگاہ میں رکوع سجود قیام قعود سارا کرتا ہوں، لیکن یہ جس انسان کے بارے میں تو نے کہا ہے اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے اور مجھے آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں تو اس سے افضل ہوں، جب میں اس سے افضل ہوں تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ اس کے سامنے نہیں جھکتا، تیرے سامنے جھکوں گا۔ تو آج کا مولوی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، مکمل طور پر ابلیس کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد و علی اور آل علی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ولایت علی ہے تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اعمال کی کمزوریوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، ولایت کے فقدان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص گناہگار ہو توبہ کر سکتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، قضا بجا لا سکتا ہے، اللہ قبول بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی سے ولایت نکل جائے، ولایت نہ ہو اس کے اندر، تو وہ چاہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی ان عبادتوں کے نتیجے میں وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے جن کے دلوں میں ولایت علی ہے ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں علی کی ولایت ہے، علی کی خاطر ان سے محبت کریں، اللہ اور اللہ کے یہ ولی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ سرواد جہبر محمد و آل محمد۔ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ جی ذرا قریب آئیں، آپ کی آواز مجھ تک پہنچ دی گئی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بڑا خوبصورت اور جاندار سوال ہے کہ یہ جو اس طرح کی روایات ہیں، جیسے سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے، آیت الکرسی کے حوالے سے ہے، سورہ بقرہ کی بعض آخری آیات کے حوالے سے ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو مثلاً بعض آیات کے حوالے سے ہے کہ حج کا ثواب مل جاتا ہے، تو بعض لوگ کاروباری ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، تو کاروباری ذہن والے لوگ پھر کہتے ہیں اچھا پھر جب یہ ہے تو پھر میں وہی ایک آیت پڑھ لوں کافی ہے، پھر باقی قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، تو مجھے ثواب تو مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی پرچون فروش ہیں،
پرچون فروش، پرچون کے کاروباری، جن کو دو چار پانچ پیسے مل جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بھائی میں نے کما لیا. جو فیکٹری والا ہوتا ہے وہ پرچون والے کی طرح سے نہیں سوچتا، جو پرچون والا ہوتا ہے وہ فیکٹری والے کی طرح سے سوچ نہیں سکتا. آسمان زمین کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ایک جامع انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. قرآن اے ٹو زی انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا بے مثال ذریعہ ہے. اسی قرآنی آیات انسان کے باطن کی تطہیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لہذا یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو جت لگانے کا سبب ہے کہ تمہیں ثواب ملے گا، کرو یہ کام ضرور کرو، لیکن اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ شارٹ کٹ لگاؤ اور باقیوں سے محروم ہو جاؤ. مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ہماری احادیث میں ہے کہ اگر ایک شخص زیارت امام حسین کرتا ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. دوسری طرف دوسری روایت بھی آئے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری ایک نگاہ ڈالے تو اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے. اب میں صبح سے شام تک اپنے ماں کے چہرے کی طرف 10 دفعہ دیکھوں تو 10 حج کا ثواب مجھے ملا. یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور حقیقت بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام حسین کو چھوڑ دوں، مجھے تو ثواب مل گیا؟ نہیں، اس کا اپنا مقام ہے اور اس کا اپنا مقام ہے. اب اگر مجھے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کے نتیجے میں روز 50 بار 50 قبول شدہ حج کا ثواب مل سکتا ہے، اور امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں مجھے اتنی قبول شدہ حجوں کا ثواب مل سکتا ہے، تو میں پھر مکہ جا کے کیا کروں؟ نہیں جاتا. نہیں، اس کا اپنا مقام ہے، وہ بھی میں نے ہر صورت میں انجام دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاتھ کی تربیت کریں باقی بدن کو چھوڑ دیں. آپ جب تربیت کریں گے نشو نما ہوگی تو پورے باڈی کی ہوگی، ایک حصے کی نشو نما ہو اور باقی حصوں کی نشو نما نہ ہو تو پھر آپ ایک عجوبہ بن جائیں گے. فرض کریں کسی کا ایک کان بڑھنا شروع ہو گیا، باقی بدن اپنی جگہ رکا ہوا ہے، وہ چند دنوں میں عجیب و غریب خلقت اختیار کرے گا. کسی کی صرف ناک بڑھنی شروع ہو جائے، باقی بدن اسی طرح سے ہو، تو وہ جوکر لگے گا. کسی کی ایک ٹانگ بڑھ جائے، باقی بدن اپنی جگہ رکا ہوا ہو، تو وہ شخص چلنے سے قاصر ہوگا. دین بھی اسی طرح سے ہے، دین کی تمام چیزوں کو جامع انداز میں لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ایک کی خاطر دوسرے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہمارا دین مکمل بھی ہوگا اور ہماری تربیت ہے وہ تربیت بھی مکمل ہوگی. صلوات و سلام پر محمد و آل محمد. چند دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. نسألک اللہم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العاظل اجل الاکرم. اونچی آواز سے سب مل کر 10 بار اللہ کو اللہ کے اسم جلالہ کے ذریعے سے پکاریں، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما. آمین کی آواز ہمیشہ اونچی رکھیں. خدایا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بارلہا ہمارے روزوں کو قبول فرما، بارلہا ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، بارلہا ہمارے روزوں اور تلاوتوں کے ذریعے سے ہماری روحوں کو نورانی فرما، بارلہا ہمیں تمام گناہوں سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرما، بارلہا ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، بارلہا ہمارے عزیز اقارب والدین بہن بھائی پھپھیاں پھپھے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں جو دنیا سے گزر چکے ان سب کو معاف فرما، ان کے برزخ کی زندگی کو آسان فرما، ان کی برزخ کی مشکلات کو دور فرما. خدایا جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں اور تیرے پاک باز مؤمن ہیں بندے ہیں، تیرے مظلوم بندے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. خدایا ہم سب کو
علی والا بن کر جینا نصیب فرما، علی والا بن کر مرنا نصیب فرما، مرنے سے پہلے علی کی امامت و ولایت کے سائے میں موت کو ہمارے لیے مقدر فرما، بالا موت سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما، بالا موت سے پہلے توبہ نصیب فرما، قبر میں امام حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، برزخ میں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما، بالا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، بالا امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے خوشنود فرما، بالا دنیا بھر میں جہاں جہاں حق کے پرستار، حق کے راہی، تیرے دین کی خاطر، اہل البیت کی خاطر، قرآن کی خاطر ظالموں سے لڑ رہے ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما، بالا فلسطین کے مظلوموں کو کامیابیاں نصیب فرما، ظالم صہیونیوں کو تباہ اور رسوا فرما، بالا یمن سے لے کر فلسطین تک، افریقہ سے لے کر کراچی تک، دنیا بھر میں جہاں کہیں تیرے پاک باز بندے تیرے ظالم دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان سب کو کامیابیاں نصیب فرما، رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ‌ای، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، باقی تمام مراجع کی حفاظت فرما، بالا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان کے حقیقی منتظروں میں شمار فرما، جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں ان کو صالح اور نیک بچے اور اولادیں عطا فرما، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو صالح رشتے عطا فرما، جن کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، مجبوری ہے، ان کی تنگ دستی کو اس ماہ مبارک میں دور فرما، بالا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے تین بار سروادجیے، اور محمد و آل محمد۔